بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر شام سے ان تمام بیرونی افواج کے فوری انخلاء کی ضرورت پر زور دیا ہے جو بن بلائے شام میں موجود ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد افغانستان کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس ملک میں امن و استحکام دونوں پڑوسی ملکوں کی مشترکہ خواہش ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہندوستان کی مرکزی حکومت پر سرکاری املاک کی فروخت کے ذریعے ملک کو بربادی کی راہ پر ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ اور طالبان گروہ نے کابل ہوائی اڈے کی جانب جانے والے تمام راستوں پر اپنے اسپیشل سیکورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ خبروں کی اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر شام سے ان تمام بیرونی افواج کے فوری انخلاء کی ضرورت پر زور دیا ہے جو بن بلائے شام میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ سلامتی کونسل نے قرارداد 2585 کے تحت اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ شامی عوام کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ انہوں نے شام کے خلاف غیر قانونی اور یک جانبہ پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں سے شام میں اقوام متحدہ اور مختلف دیگر سرکاری اور غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیموں نیز اداروں کی انسان دوستانہ کارروائیوں پر اثر پڑ رہا ہے اور امداد کا عمل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ زہرا ارشادی نے شام کے خلاف یک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ بیشتر کارروائیاں شام کے اندر سے انجام پا رہی ہیں، اور ان کارروائیوں کو جو مخصوص قابل ذکر امداد کے تحت انجام پا رہی ہیں تقویت پہنچانے اور اس بات کا اطمینان حاصل کیے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ کارروائیاں وہاں کے ضروریات کے مطابق انجام پا رہی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد افغانستان کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس ملک میں امن و استحکام دونوں پڑوسی ملکوں کی مشترکہ خواہش ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے موقع پر کہا کہ ایران اور پاکستان افغانستان کے دو اہم پڑوسی ممالک کی حیثیت سے اس ملک پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے 20 سالہ قبضے کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کا نشانہ بنے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران افغانستان کے سلسلے میں اچھا صلاح و مشورہ اور ہم آہنگی رہی ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد بحران افغانستان کے فوجی حل کے مخالف ہیں اور اس ملک میں ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کے خواہاں ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر سرکاری املاک کی فروخت کے ذریعے ملک کو بربادی کی راہ پر ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے آج دہلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نریندر مودی اپنے 2-3 سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں گزشتہ 70 برس میں جو املاک تیار ہوئی ہیں انہیں مسٹر مودی اپنے چند سرمایہ دار دوستوں کو سونپ کر نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی حکومت کی مالیاتی بد انتظامی کی وجہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان گروہ نے کابل ہوائی اڈے کی جانب جانے والے تمام راستوں پر اپنے اسپیشل سیکورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق طالبان گروہ کی اسپیشل فورس نے کابل ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں کی سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ طالبان کے اسپیشل سیکورٹی دستوں کی یونیفارم عوام کے لیے توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول غاصب امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب اس ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے طالبان کے اسپیشل سیکورٹی دستوں کے ہاتھ میں ہیں۔ افغان عوام کا ایک حصہ بدستور طالبان گروہ سے بدزن ہے، اور کابل نیز دیگر صوبوں پر اس گروہ کے مسلط ہونے کے بعد ہر صورت میں افغانستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کے بارے میں گروپ 7 کا ہنگامی اجلاس افغان عوام کے لیے لا حاصل رہا ہے اور صرف ایک بیان جاری کر کے اختتام پذیر ہو گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بارے میں گروپ 7 کا آن لائن اجلاس برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس صرف ایک بیان جاری کر کے ختم کر دیا گیا۔ گروپ 7 کے بیان میں افغانستان کے انسانی حقوق کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان طالبان اور دیگر گروہوں کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کی تاکید، امن و سیکورٹی کے ماحول میں افغان عوام کے جینے کے حق کی حمایت اور افغانستان کو دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ بنانے کی بابت انتباہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اس اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے اعلان کیا کہ گروپ 7 کے رہنما بہترین راہ حل کی تلاش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 7 مستقبل میں طالبان کے ساتھ کام کرنے اور اشتراک عمل کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے اس ملک کے قومی اقتدار اعلی کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیتیں علاقے کے امن و سیکورٹی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شام کے نائب وزیر خارجہ بشار الجعفری نے دمشق میں اقوام متحدہ کی قیام میں امن کمیٹی کے سربراہ آلین ڈوئل سے ملاقات میں شام کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا۔ بشار الجعفری نے اس ملاقات میں کہا کہ دمشق اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کے کاموں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کو سلامتی کونسل میں صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ امریکہ میں 3,80,00,000 سے زیادہ افراد کورونا کا شکار ہیں اور یوں کورونا کا سب سے زیادہ پھیلاؤ امریکہ میں ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,11,134 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 3,89,68,295 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 6,38,161 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 3,20,00,000 سے زیادہ اور برازیل میں 2,00,00,000 سے زیادہ ہے، اور یہ دونوں ممالک کورونا کے پھیلاؤ کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ امریکہ کے بعد ہندوستان اور اس کے بعد برازیل میں بالترتیب کورونا مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ماسکو میں روس کے ساتھ ایران، ویتنام، لاؤس، چین، بیلاروس اور آرمینیا کی شرکت سے 2021 کے اورینٹیشن کوئز بین الاقوامی مقابلوں کے پہلے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ ورلڈ ملٹری اورینٹیشن کوئز مقابلوں میں ایران کی مسلح افواج کی اسٹاف کمیٹی اور محکمہ پولیس کی الگ الگ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ مقابلے 3 دن تک جاری رہیں گے۔ مقابلوں کے آغاز کے موقع پر ایرانی ٹیموں کے سربراہ کرنل محمد زبوار کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں میں ایران کی مجموعی طور پر 12 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 شعبوں میں ایران بھی ان مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 34 شعبوں میں روس 2021 کے ورلڈ ملٹری گیمز کا آغاز پیر کے روز ہوا ہے، اور یہ مقابلے آئندہ 2 ہفتوں تک میزبان ملک کی حیثیت سے روس، ایران، چین، بیلاروس، قزاقستان، سربیا، قطر، ہندوستان، الجزائر، ویتنام، ازبکستان اور آرمینیا میں جاری رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، خدا ہے لب پر میرے۔ عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ ان کی ثنا ان کی سنا کے جس میں ڈیرے شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے شہر مدینے جاؤں آؤں شہر مدینے جاؤں آؤں چین نہ خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے عرش سے نور خدا جب اترا عرش سے نور خدا جب اترا دنیا نے یہ منظر
سمعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سمعین اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم.
استاد وطن دست علمدار حسین استاد وطن دست علمدار حسین اے 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 بہن ماتم
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکرے در در کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، جیسا ملا نصیب سے جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو۔
سن 61 ہجری قمری کو 10ویں محرم کا سورج ایسی حالت میں غروب ہوا جب حقیقی خورشید زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن اس دن آپ کا جسم اطہر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے زخموں سے چور کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا تھا۔ گویا آپ کے ہر زخم سے نور آسمان تک پہنچ رہا تھا، وہ نور جو ابد تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا اور جس نے غفلت اور جہالت کے مارے ہوئے انسانوں کو حقیقی اور دائمی زندگی کی دعوت دی۔ عمر سعد کا تاریک دل لشکر نہیں جانتا تھا کہ کربلا میں قتل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کا راستہ زندہ جاوید ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے سید الشہداء کے خیموں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار کے بعد خیام حسینی کو آگ لگا دی۔ خواتین اور بچے نالا کنا خیموں سے باہر نکلے۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بچوں اور خواتین کی فکر تھی، اور سب سے بڑھ کر حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فکر مند تھیں۔ آپ اس وقت بیمار تھے، دشمن آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کے قتل کے صد راہ ہوئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بڑھ بڑھ کر بچوں کے لباس پر لگی آگ بجھاتی۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی سب کے دلوں کی ڈھارس تھیں۔ خیمے جل چکے ہیں اور ان کی خاکستر شہدائے کربلا کے لاشوں تک پہنچ چکی ہے۔ خیموں میں لوٹ مار ہو چکی ہے، چھوٹی بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک اتار لی گئی ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، سب بچے سہمے ہوئے ہیں۔ خواتین آہ و حسرت کے ساتھ شہداء کے لاشوں کو دیکھ رہی ہیں، فرات کو دیکھ رہی ہیں اور حضرت عباس کو یاد کر رہی ہیں، جو شجاعت و غیرت کے لمبردار اور اہل حرم کے پاسدار تھے اور دشمن کے بزدل سپاہی ان کی ہیبت سے ڈرتے تھے۔ اچانک یزیدی فوج کے سپاہ سالار عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ خواتین، بچوں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جلے ہوئے خیموں میں رکھا جائے۔ یوں المناک شب کا آغاز ہوا۔ شہیدوں کے جنازوں پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، خواتین اور بچے اپنے شہداء کا سوگ منا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ 10ویں اور 11ویں محرم کی درمیانی رات بہت ہی درد بھری رات ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اہل حرم نے یہ رات کیسے گزاری۔ البتہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہیں مقتل کی جانب تھیں اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ آپ نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں، لیکن اس رات غم و اندوہ کی شدت کی وجہ سے آپ نے یہ نماز بیٹھ کر پڑھی۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو کربلا کے نو نہالوں پر، سلام کربلا کی اجڑی ہوئی گودوں پر، سلام ہو اسیر بیبیوں کے برہنہ سروں پر، اور سلام ہو دنیا کے تمام حریت پسندوں پر اور مدافعین دین و اسلام پر۔
فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ کے نام پر
دین مصطفیٰ کے نام پر،
منبر رسول بک رہا ستاک شام پر،
منبر رسول بک رہا ستاک شام پر،
دین کی عطاس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگہ دیا۔ بند ہو چکے تھے حق کے راستے،
بند ہو چکے تھے حق کے راستے،
بھول مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے،
مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے،
دین کے اصول نے خون سے چکا دیا۔
دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔
میر شام بن گیا تھا صاف واسطین کا،
میر شام بن گیا تھا صاف واسطین کا،
روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا،
روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا،
بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خود روی کو خاک میں ملا دیا۔ شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی،
شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی،
راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی،
راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی،
شاہ کش ناکام نے وقت کے امام نے حق راہ پر لہو دیا جلا دیا۔
دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین, یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا, لیکن ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہٰذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں, قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں, اب ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے, بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے. تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے, مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے, اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے. پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا. لہٰذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے, جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں.
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا. تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا. ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا. یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے. سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے. تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے. لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے. یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں. اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے. اور پھر وإسماعیل ولیسع ویونس ولوطا، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ 4 انبیاء مشترک تھے.
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے 4 بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ، جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے 4 افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھے جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں، جو امام کے عام وکیل ہیں، ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال، زکوٰۃ، خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے، ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کے کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے ہے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا. کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ، لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا.
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے؟ مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولا صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، اور اس کی تاکید بھی ہے، اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں. تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا پہ حق ہے، فرجان عجلان قریبا كلمح البصر او هو اقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث ادركني 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 الساعة 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 العجاب العجاب العجاب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.